Alhamdulillah, we have a very honorable guest in our midst. His name is Mufti Hakim Khush Jamal Sahab, Da'am Barakatuhum. He's from a very noble family, from the Sadat. He's Sayyid from the noble family of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. His grandfather-in-law was a Khalifa Hazrat Mawlana Shafi Thanvi, Rahmatullah Alayhi. His parents, Rahimahullah, brought him up very strictly. And Alhamdulillah, he became a Hafiz, Qari, Alim, Mufti, and also a Hakim. He has Islahi Ta'alluq presently with Hazrat Mawlana Hakim Mukarram Hussain Sahib, Da'am Barakatuhum, who is approximately 85 to 90 years old, in Sansarpur, which is near Raipur. And he is the Khalifa of Hazrat Mawlana Abdul Qadir Raipuri, Rahimahullah. He has come to South Africa on a visit to visit the ulama and the madaris, and we learned of his bayans, good bayans, so we have requested him to give some nasihat and advice, and he accepted. Allah Ta'ala reward him, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq to listen attentively and make amal, inshallah. Jazakumullah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, inahmadu wa nasta'inu wa nasta'afiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا معين له ولا وزير له ولا نصير له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا مرشدنا مولانا وأولانا وأجلانا وأعلانا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا ومحبوبنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأزلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع بمكان من الله قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة ليزاحي فلم يزاحي فلا يحزن مصلانا. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: زح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين يقرنين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه. بزرگوں اور دوستو، الحمد للہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا. آج پہلی تاریخ شروع ہو چکی ہے مغرب سے، تو اسی مناسبت سے چونکہ اس مبارک مہینے کے اندر ایک بہت بڑا عمل وجود میں آتا ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے اور اس کو قربانی کے نام سے ہم موسوم کرتے ہیں، اس قربانی کے عنوان سے چند ایک باتیں مجھے عرض کرنی ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے خلوص اور للہیت کے ساتھ کہنے کی، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی، مجھے بھی آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ من والہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے جتنی امتیں بنائی ہیں، جتنی قومیں ہم نے دنیا کے اندر بھیجی ہیں، ہر قوم کے اندر قربانی کا تصور ہم نے، قربانی اور منسک ان کے لیے متعین کیا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام ان کے اوپر لیں. تو جو جو قومیں اللہ کی بنائی ہوئی اقوام ہیں اور جن کے اندر کوئی نبی آیا ہے، کوئی صاحب شریعت آیا ہے، ان کے یہاں قربانی کا تصور ہے, اور جو اقوام خود بنی ہوئی اقوام ہے ان کا تو کچھ کہنا ہی نہیں, اس لیے کہ خود ساختہ خود پرداختہ جو قوم ہے اس کا تو کنیکشن خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہے ہی نہیں. ہمارے ہندوستان کے اندر بسنے والی قوم اس قربانی کے عمل کو ظلم سے تعبیر کرتی ہے, یا تو ان کو حقیقت کا علم نہیں ہے, اور اگر وہ قوم من جانب اللہ بنائی ہوئی قوم تھی, ان کے اندر کوئی نبی آیا تھا, تو بعد کے آنے والے لوگوں نے اس چیز کو چھپایا اور چھپا کر کے ان کے سامنے دوسرا نقشہ پیش کیا, جس کی وجہ سے وہ اس قربانی کو ظلم سے تعبیر کرنے لگے. درا حال ہے کہ یہ کوئی ظلم نہیں ہے. جب کوئی کسی چیز کو وجود دیتا ہے بناتا ہے تو اس کو اس کے اندر تصرف کرنے کا حق پورا کا پورا حاصل ہوتا ہے. آپ ایک مکان بناتے ہیں, اس مکان کے اندر تصرف کرنے کا آپ کو پورا حق حاصل ہے, جو ان سے روم کو چاہے بیڈ روم بنا دیں, جو ان سے روم کو چاہے آپ بیت الخلا بنا دیں, وہ آپ کی مرضی ہے. اب اگر بیت الخلا جس روم کو آپ نے بنایا ہے اس کی اینٹوں کو اگر زبان دے دی جائے اور وہ یہ عرض کرنے لگے کہ آپ نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے, آپ نے ہمیں بیڈ روم کیوں نہیں بنایا, ہمیں ٹوائلٹ اور بیت الخلا کیوں بنا دیا, تو کیا اس کا یہ اعتراض قابل سماع ہوگا, مسموع ہوگا؟ کبھی سے کبھی تک نہیں ہو سکتا. کسی بھی چیز کو آپ اپنے طور پر استعمال کر سکتے ہیں, استعمال کے لیے بنائیے. خداوند تعالیٰ نے بے پناہ مخلوقات پیدا کی ہیں, اس مالک حقیقی کو اپنی مخلوقات کے اندر تصرف کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے. وہ جس چیز کو چاہے جس طریقے سے استعمال کرائے. اعلیٰ کے لیے ادنا کو ہمیشہ قربان کیا جاتا رہا اور قربان ہوتی رہی ہے. اعلیٰ چیز کے لیے ادنا چیزیں قربان ہوتی ہیں, بڑی چیز کے لیے اچھی چیز کے لیے چھوٹی چیزیں قربان ہوتی آئی ہیں. شیر پورے جنگل کا بادشاہ ہے, وہ اپنے ماتحت کو کی نگرانی بھی کرتا ہے اور انہی کو اپنی خوراک بھی بناتا ہے. تو اعلیٰ جانور کے لیے جو ادنا جانور ہے ان کو خوراک خداوند تعالیٰ نے بنا دیا. جو سب سے اعلیٰ اللہ کی مخلوق میں اللہ رب العزت کے دست قدرت کا شاہکار ہے, جس کو انسان کہا جاتا ہے, اس کے لیے خداوند تعالیٰ جن چیزوں کو مناسب سمجھے اور جن چیزوں کے بارے میں اس کو حکم دیں, خداوند تعالیٰ کو اختیار کلی حاصل ہے. وہ قادر ہے, وہ خالق ہے, وہ پیدا کرنے والا ہے. اس پیدا کرنے والے کو اپنی مخلوق کے اندر تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. تو ان لوگوں کا یہ اعتراض کرنا کہ یہ مخلوق کے اوپر ظلم ہے, یہ انتہائی نافہمی کی بات ہے, نا عقلی کی بات ہے, غیر عقلی کی بات ہے. اگر ہم غور و فکر کریں تو اس قربانی تو قربانی ہوتی ہے, جانوروں کو مارنے سے کوئی بھی مخلوق کوئی بھی قوم اس سے بچی ہوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں جب بیماری لاحق ہو جاتی ہے کسی فصل کو, آم کی فصل کو, اسی طریقے سے پپیتے کی فصل کو, یا گیہوں کی فصل کو, یا مکئی کی فصل کو, تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ کیڑے اس فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس کو کھاتے ہیں, تو ساری کی ساری اقوام اس کے اندر اسپرے کرتی ہیں, دوائی چھڑکتی ہیں, اور اس دوائی کے ذریعے کتنی ہزارہ ہزار جانوروں کو ختم کرتی ہیں. تو کیا ظلم نہیں ہے؟ صرف ایک گندم کے دانے کو بچانے کے لیے, ایک گنے کو بچانے کے لیے, عید کو بچانے کے لیے, مکئی کو بچانے کے لیے اسپرے کرنے کے بعد ہزارہ ہزار جانوروں کو ختم کر دیا جاتا ہے, یہ بھی تو ظلم ہے. تو اس سے وہی لوگ کہاں بچے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا یہ عمل جانوروں کے اوپر اللہ کی پناہ ظلم ہے. تو یہ ایک اعتراض تھا, اس کا جواب الحمدللہ دیا گیا جو شافی اور کافی ہے. دوسرا سوال اس قربانی کے عمل کے اوپر ہم لوگوں کی طرف سے یہ ہوتا ہے, اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ گو ہیں, ایمان والے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنوں کے اندر, تین دنوں کے اندر جو قربانی کی جاتی ہے اور اس کے اندر بے پناہ جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے, تو یہ ذات مال ہے, مال کو ضائع کرنا ہے. ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے حکم کو آپ اضاعت مال سے تعبیر کر رہے ہیں اور خود کتنا مال ضائع کرتے ہیں اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے, کتنے پیسے بے دریغ بے ضرورت استعمال کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. شادی اور بیاہ جس کو اللہ جل جلالہ من والہ نے اور ان کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی آسان کیا تھا, اتنا آسان کیا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, کہ ایک معمولی حیثیت کا انسان بھی شادی اگر شریعت مطہرہ کے مطابق کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, لیکن مال و دولت اور صاحب ثروت لوگوں نے اس کو اتنا مشکل کر دیا ہے, اس کے اندر اتنے اخراجات اور اتنے خرچ کیے جاتے ہیں, اتنے پیسے لٹائے جاتے ہیں, اور اتنی بے پناہ میرے بزرگوں اللہ جل جلالہ من والہ کی دی کیوں ان نعمتوں کو بیجا صرف کیا جاتا ہے جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے؟ تو کیا اپنا خود کر لیں تو اسراف نہیں؟ اللہ رب العزت اپنی ملکیت میں اپنی مخلوق میں تصرف کرنے کا حکم عطا فرمائے اور ہم کو کسی بات یہ کرنے کے لیے کہیں اس کو ہم اضاعت مال سے تعبیر کرنے لگے، کتنا بڑا ظلم بالائے ظلم ہے، ستم بالائے ستم ہے۔ اتنی نکاح کی اس تقریب کو اتنا آسان کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رؤسائے مدینہ کے اندر ہیں، اللہ رب العزت نے بے پناہ مال اور دولت ان کو عطا فرمایا تھا، اتنے بڑے صاحب ثروت اور صاحب دولت ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو رئیس مدینہ کہا جاتا تھا۔ کچھ دن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر نہیں ہو سکے، تشریف نہیں لا سکے، تو کچھ دن کے بعد جب تشریف لائے تو ان کے کپڑے کے اوپر کچھ نشانات لگے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، عبد الرحمن یہ نشانات کیسے ہیں اور آپ اتنے دن میں کیوں آئے ہو؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے نکاح کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ خوشبو وغیرہ لگائی اس کے نشانات ہیں، اور اس کے شادی کی وجہ سے اپنی بیوی کے پاس رہنے کی وجہ سے آپ کی خدمت اقدس کے اندر حاضر نہیں ہو سکا۔ میرے بزرگوں، یہ رئیس مدینہ اگر چاہتی تو تمام مدینہ اور حوالی مدینہ کی دعوت کر سکتے تھے، سب کو مدینہ کے اندر بلا سکتے تھے، سب کو دعوت ولیمہ دے سکتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا سکتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی تقریب نکاح کے اندر نہیں بلایا۔ اس رئیس مدینہ نے بڑی خاموشی کے ساتھ نکاح کر لیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہو سکا، دریافت کرنے کے اوپر معلوم ہوا۔ تو شادی اتنی سادی تھی کہ اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہو سکی۔ ہم لوگ ان شادیوں کے اندر کتنا بھیجا پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ ذات مال نہیں ہے۔ اور میرے بزرگوں، اپنے مکانات کے اندر غیر ضروری اتنی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں جن کے استعمال کرنے کی شاید ساری عمر بھی نوبت نہ آتی ہو، سال سال بھر ان کی نوبت نہیں آتی، لا کر کے ان کو رکھ لیا تو رکھ لیا، کوئی ان کا استعمال نہیں ہے، کوئی ان کا مصرف نہیں ہے، کوئی ہمارے استعمال میں نہیں آ رہی ہے۔ ہم اپنی دیواروں کے اوپر ہزاروں ہزاروں روپے کے، میرے بزرگوں، فانوس لگا دیتے ہیں، کیا کون سے استعمال میں آ رہے ہیں؟ دیواروں کو ہم لوگ منقش کر دیتے ہیں، کون سے ہمارے استعمال میں آ رہی ہے؟ یہ سارا کا سارا اضاعت مال ہے، اس کی طرف نظر نہیں۔ خالق جل جلالہ من والو ہمیں کسی چیز کا حکم دے، اس کو ہمیں اضاعت مال نظر آتا ہے۔ یہ صرف شریعت مطہرہ سے ناواقفیت کی بنیاد کے اوپر، یا میرے بزرگوں نہ جاننے کی بنیاد کے اوپر، یا علماء اور صلحات کے امت کے پاس نہ بیٹھنے کی بنیاد کے اوپر اس طریقے کے خرابات اور اس طریقے کے خرافات ذہنوں کے اندر آتی ہیں۔ خداوند تعالی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اللہ جل جلالہ من والو نے یہ قربانی کا عمل صرف ہمیں نہیں بلکہ ساری کے ساری اقوام کو عطا فرمایا ہے۔ وہ اس کے جو جزئیات ہیں یا اس کی تفاصیل ہیں ان کے اندر کچھ اختلاف ہوگا، ان کی صورت کچھ اور ہوگی، لیکن قربانی کا تصور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، تو میرے بزرگوں پوری کی پوری دنیا جو ہے نبوت سے آشکارا ہو چکی تھی، کوئی ڈھکی چھپی بات رہی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کر تو ساری دنیا قربانی سے متعارف ہو گئی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا تصور چلا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا ذکر چھٹے سپارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر تلاوت کرو، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرو۔ جب انہوں نے دونوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی اللہ رب العزت نے قبول فرما لی اور ایک کی قربانی اللہ رب العزت نے قبول نہیں فرمائی۔ جن کی قربانی قبول نہیں کی تھی اس کو حسد ہو گیا اس سے جس نے قربانی کی تھی اور اس کی قربانی قبول کر لی گئی تھی۔ اب یہاں جس کی قربانی قبول کی گئی وہ کون سی قربانی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی وہ کون سی قربانی تھی؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ اشاع فرماتے ہیں کہ جن کی قربانی قبول کی گئی انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر جانور صدقہ کیا تھا، قربان کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو قبول کر لیا، اور جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی انہوں نے کچھ غلہ وغیرہ صدقہ کیا تھا، کوئی دانے وغیرہ اللہ کے راستے میں دیے تھے، اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ اب قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ ہو سکتا ہے خلوص اور للہیت کی کمی کی بنیاد کے اوپر اللہ نے ان کی قربانی کو، ان کے صدقہ کرنے کو قبول نہ کیا ہو، اور اللہ رب العزت نے ان کے قربان کرنے کو قبول کر لیا ہو، یا انہوں نے اپنی عقل کو اس کے اندر دخل دیا ہو،
کہ کسی جانور کو ذبح کیے بغیر کچھ دانے قربان کر دو تو یہاں عقل نہیں چلتی ہے، یہاں حکم خداوندی چلتا ہے۔ انہوں نے اس چیز کو ترجیح دی جس سے خداوند تعالیٰ راضی ہو رہے ہوں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی شکل یہ بھی ہے، لیکن میرے بزرگوں وہ شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند رہی، اس وجہ سے ان کی قربانی کو قبول کر لیا اور ان کے دانے دینے کو، غلہ دینے کو قبول نہیں کیا۔ اب میرے بزرگ کو پتا کیسے چلا ان کو کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی، اور اس کو کیسے پتا چلا ہماری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ اس زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، جو قربانی کی جاتی تھی وہ قربانی کا گوشت کھانا امت کے لیے جائز نہیں ہوتا تھا۔ اس چیز کو جو ہے ان کے یہاں ایک بہت بڑی عمارت، بلند عمارت بنائی جاتی تھی، اس کے اوپر اس چیز کو رکھ دیا جاتا تھا جو اللہ کے نام کے اوپر قربان کی جاتی تھی۔ آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، جو چیز قبول ہوتی تھی وہ اس کو کھا لیتی تھی، اور جو قبول نہیں ہوتی تھی وہ اس کو کھاتی نہیں تھی، وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی تھی۔ اس لیے پتا چل جاتا تھا کہ اللہ کے دربار کے اندر کون سی قربانی قبول ہوئی ہے، کون سی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کے زمانے سے یہ جانوروں کے قربان کرنے کا عمل چلا آ رہا ہے۔ ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اللہ جل جلالہ من والہ نے ان مخصوص ایام کے اندر قربانی کے عمل کا حکم دیا ہے کہ ان دنوں کے اندر تم بھی قربانی کرو، تم بھی اللہ کا نام لے کر کے جانوروں کو ذبح کرو۔ پھر کون سے جانور کو ذبح کرنا ہے اس کو بھی متعین کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہ اپنی مرضی کے اندر جو آدمی چاہے وہ جانور قربان کر لے اور وہ اللہ قبول کر لیں گے، نہیں۔ جو چیزیں قرآن مقدس کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئیں، ان کے علاوہ اس قربانی کے ایام میں قربانی کے طور پر اگر کوئی آدمی قربان کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ مثلاً گھوڑے کو کوئی قربان کرنے لگے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنی عقل کو دوڑانے لگے کہ ہرن بھی تو حلال ہے، ہرن کو لے کر کے وہ قربانی کرنے لگے، نہیں، وہ ہرن قربانی کے طور پر ذبح نہیں کیا جائے گا۔ ویسے تو آپ اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، حلال ہے، لیکن قربانی کے اندر اس کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ بس وہی جانور ذبح کیے جائیں گے جن کے بارے میں شریعت مطہرہ نشاندہی کرتی ہے، حکم کرتی ہے، متعین کرتی ہے کہ بس یہ آٹھ، چار جوڑے ہیں، چار جوڑوں کے آٹھ جانور بن جاتے ہیں، ان میں سے بھیڑ بھی ہے، ان میں سے بکری بھی ہے، ان میں سے اونٹ بھی ہے، اور ان میں سے گائے بھی ہے۔ اب گائے کا مذکر بیل، دونوں میں سے کوئی سا بھی کر سکتا ہے، اونٹ اور اونٹنی ان دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ بھیڑ بھی کر سکتے ہیں اور بھیڑنی بھی کر سکتے ہیں، بکرا بھی کر سکتے ہیں، بکری بھی کر سکتے ہیں، ان میں سے کوئی سا بھی جانور کر سکتے ہیں۔ پھر ان کے قائم مقام بھی ہیں کچھ جانور، جیسے گائے کا قائم مقام ہے بھینس، اور بھینس آیا کٹڑا، اس کو بھی قربان کیا جائے گا، چونکہ اس کا حکم وہی ہے شریعت مطہرہ کے اندر جو گائے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے جو دمبے کا حکم شریعت مطہرہ دیتی ہے، اس کے اندر بھیڑ بھی آ جاتی ہے، اس کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے ان جانوروں کے علاوہ کوئی آدمی اگر قربانی کرنا چاہے تو اس کی قربانی قابل قبول شریعت مطہرہ کے اندر نہیں ہے، شریعت اس کو قبول نہیں کرتی۔ پھر ان میں بھی یہ نہیں کہ چھوٹے بچے کو ذبح کر دیا جائے، یہاں بھی شریعت مطہرہ کا تراحم اور اس کا تعطف اور اس کی مودت، اس کی محبت اور اس کا جانوروں کے ساتھ رحم، شریعت مطہرہ یہاں بھی میرے بزرگ کو نشاندہی رہنمائی کرتی ہے کہ چھوٹے بچے کو قربان نہیں کیا جائے گا، وہ اس کی عمر جو ہے بلوغ تک پہنچ جائے، اس کے بعد اس کو قربان کیا جائے تو وہ قابل قبول ہوگا۔ اگر اس سے پہلے آپ اس کو قربان کریں گے تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں بھی شریعت مطہرہ کی رہنمائی ہے۔ پھر ذبح کا طریقہ بتایا گیا کہ اس کو تیز چھری سے ذبح کیا جائے تاکہ ذبح کیے جانے والے جانور کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو غمازی کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ شریعت مطہرہ جو ہے سلسلے کے اندر نہایت ہی بہت باریک اشارات کر رہی ہے اور بہت باریکی کے ساتھ اس مسئلے کو لے رہی ہے، اور ہمیں ان تمام کے تمام آداب کا حکم دے رہی ہے کہ ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے تم ذبح کرو تاکہ کسی قسم کا جانور کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب میرے بزرگوں اس تھوڑی سی تفصیل کے بعد میں دوسرے موضوع کے اوپر آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بے پناہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں قربانی والے عمل کی، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب کے وعدے ہمارے لیے فرمائے گئے ہیں کہ ان ایام کے اندر خدا و تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس عمل سے، قربانی کے عمل سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے جو ہے وہ قربانی کا عمل ہے ان ایام کے اندر، جن کو ایام النحر وذبح کہا جاتا ہے، 10 دن ہجہ، 11، 12، ان 3 دنوں کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ اکثر صحابہ کرام رحمہم اللہ اور ان کے ساتھ جماہیر علماء اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں، 1 یا 2 دن نہیں، ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن میں اگر کوئی شخص اتنے نصاب کا مالک ہو جاتا ہے جس کے اوپر زکات واجب ہو جاتی ہے، یا اتنا مال اس کے پاس ضروریات اپنی ضروری چیزوں کے علاوہ موجود ہو جاتا ہے یا موجود پہلے سے ہے، تو شخص کے ذمے قربانی واجب ہو جاتی ہے ان 3 دنوں کے اندر۔ تیسرے دن بھی اگر غروب آفتاب سے پہلے پہلے، 1 منٹ پہلے بھی اگر کوئی صاحب نصاب ہو گیا، اس کے ذمے بھی قربانی واجب ہو گئی۔ اب اگر وہ قربانی نہیں کر سکا، اس وقت میں اسے وقت نہیں مل سکا، تو اب اتنا پیسہ اس کو صدقہ کرنا واجب ہوگا جتنے کی قربانی کا حصہ آ جاتا ہے، یا جتنے کا بکرا ہے، بکری یا دمبا یا دمبی آ جاتی ہے، اتنے پیسے اس کو صدقہ کرنے پڑیں گے۔ تو اس قدر میرے بزرگوں شریعت مطہرہ اس کے اہتمام کی ہم کو تاکید کرتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ کے نزدیک، اللہ رب العزت کے نزدیک، اس مبارک عمل سے زیادہ بہتر عمل ان ایام النحر میں کوئی عمل زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنا اور جانور کا خون بہانا ہے۔ اب جب اللہ رب العزت کے نزدیک یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے، تو ایک تو میرے بزرگوں ایک قربانی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، جس کا کرنا ہر صاحب نصاب کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہاں شریعت مطہرہ یہ بھی اشارہ کرتی ہے اس روایت کے اندر کہ اس واجب حصہ لینے کے بعد بھی انسان اگر کوئی مالی طور پر صدقہ کرنا چاہے تو ان ایام میں اس صدقہ کرنے کا ثواب اتنا نہیں ملے گا جتنا ثواب اللہ رب العزت کے یہاں سے اس انسان کو قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو ان ایام میں اگر آپ صدقہ بھی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ صدقہ کرنے کے بجائے اپنی واجب قربانی کر لینے کے بعد نفلی قربانی کریں، اللہ رب العزت کو یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث اس کی رہنمائی کر رہی ہے، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم، کہ خون کے بہانے سے زیادہ اللہ رب العزت کو اس دن کے اندر یوم النحر کے اندر کوئی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی جہاں تک وسعت ہو سکتی ہے، جہاں تک آپ کا دامن دولت ساتھ دے سکتا ہے، جہاں تک آپ چل سکتے ہیں، وہاں تک اللہ کے راستے کے اندر اس قربانی کے عمل کو اس دن کے اندر کرنا چاہیے۔ لیکن میرے بزرگوں آج کل ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم لوگ قربانی کے اندر بھی سستے سے سستا جانور تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ اس بات کی تاکید کرتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت سہل فرماتے ہیں کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جب مدینہ طیبہ آئے تو ہم نے مدینہ طیبہ کے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ قربانی کے جانور کو خوب فربا کرتے تھے، خوب پالتے تھے، ان کی خوب تربیت کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، ان کو پلاتے تھے، ان کو موٹا اور فربا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ان کے سامنے تھی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمنوا ضحاياكم فانه على الصراط مطاياكم، کہ اپنی قربانیوں کو فربا کرو، موٹا کرو، مضبوط کرو، اور ان کو کھلاؤ، خوب کرو، تازہ کر دو، کھلا کر کے ان کی خدمت کر کے، ان کی خدمت کرنے کا بھی ثواب، ان کو کھانا کھلانے کا ثواب، ان کو چارہ ڈالنے کا ثواب، ان کو پانی پلانے کا ثواب، ان کو کھولنے کا ثواب، ان کو باندھنے کا ثواب، ان کو سائے اور دھوپ کا خیال رکھنے کا ثواب، پانی پلانے کا ثواب، ان کو چرانے کا ثواب، ہر چیز کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو فربا کر دو، ان کو موٹا کر دو، اس لیے کہ یہ تمہاری قربانی ہے، جب تم پل صراط کے اوپر گزرو گے تو تمہارے لیے سواریوں کا کام دیں گی۔ اب میرے بزرگوں یہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے، کیا حقیقت میں یہ سواریاں وہاں پر، یہ جانور وہاں جائیں گے جن کے اوپر آپ سوار ہوں گے اور یہ آپ کو سوار کر کے وہاں پر لے جائیں گی؟ پھر آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو ہر سال قربانی کرتے ہیں تو کون سے جانور کے اوپر ہم سوار ہوں گے، کون سے جانور کے اوپر سوار نہیں ہوں گے؟ تو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی ہے، اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال جو ہوتے ہیں انسان کے اپنے نیتوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تو اعمال کے اندر طاقت جو ہوتی ہے انسان کے اپنے مجاہدے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ جب اعمال کے اندر طاقت ہوگی تو ان کی جزا کے اندر بھی طاقت ہوگی۔ تو ہمارے یہ اعمال جو ہیں، یہ جو ہم انجام دے رہے ہیں، یہ مجسم طور کے اوپر وہاں ظاہر نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی جزا کے اندر وہ پاور اور وہ طاقت پیدا ہو جائے گی جتنی پاور اور طاقت ہم نے یہاں ان اعمال کے اندر پیدا کی تھی۔ پھر آپ اس پاور کے ذریعے اس پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے چلے جائیں گے، یہ مطلب اس حدیث کا ہے۔ تو بہرحال مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے اور حضرات صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں، کنا نسمن الاضحیہ، کہ ہم لوگ مدینہ طیبہ کے اندر جو ہیں وہ اضحیہ کو قربانی کے جانور کو بہت فربا کرتے تھے، بہت اس کو موٹا کرتے تھے، بہت اس کو کھلاتے تھے، بہت اس کی نگہداشت کرتے تھے، لیکن آج کا جدید تمدن جو ہے، آج کی جو تہذیب ہے، آج کے جو رہن سہن ہے، اس رہن سہن نے ہمیں بہت ساری عبادات سے بہت دور کر دیا ہے. ہماری آرام طلبی اور ہماری آرام کوشی اور ہمارا میرے بزرگوں بیڈ روموں کے اندر پڑ جانا اور اپنے جسموں کو پھلا لینا اور عبادات اور طاعات کی طرف قطعا توجہ نہ دینا، اس چیز نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے بے نیاز کر دیا ہے، اور ہماری اس آرام طلبی نے جو ہے ہمیں بہت سارے کاموں سے دور کر دیا ہے. یہ تو قربانی ہے، جانور کی قربانی، اپنی قربانی کا تصور نہیں ہے جس کو جہاد کہتے ہیں. تو ہم لوگ کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ علامہ اقبال مرحوم نے آج سے بہت پہلے کہا تھا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. یہ جوانوں کی تن آسانی کہاں سے کہاں لے کر کے جائے گی؟ میرے بزرگوں اس کا خیال آپ خود کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آئندہ دور آنے والا ہے جو قربانیوں کا طالب ہے. قدم قدم کے اوپر یہ دین، یہ شریعت، یہ اسلام، یہ مذہب، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صرف نام نامی اس میں گرامی لینا ہم سے بہت بڑے مجاہدات کا طالب ہے. ابھی آپ شاید اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یا آپ نہ دیکھ سکے تو آپ کی اولاد اور ہماری اولاد اس دور کو دیکھ لیں کہ جب زمانہ ہم سے کہے گا کہ قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ تو ہماری آرام طلبی ہم سے کہاں قربانی کرا دے گی. جب ایک جانور کے لیے ہم لوگ کچھ اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے تو ہم میرے بزرگوں اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے کیسے دوڑ دھوپ کر سکتے ہیں، کیسے جدوجہد کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اپنے تئیں اور اپنے اعمال کے سلسلے کے اندر سوچنا چاہیے. ہمارے جو بزرگان اعظم تھے انہوں نے ایک ایک چیز کے اوپر عمل کر کے دکھایا. دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے طالب علم شیخ الہند رحمہ اللہ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمتہ اللہ علیہ ہیں، جو سب سے پہلے دارالعلوم جب قائم کیا گیا ان کو لے کر کے دارالعلوم قائم کیا گیا تھا. وہ پڑھانے والے محمود، جو پڑھنے والے محمود تھے اور جن کا انتخاب ان کے پڑھانے کے لیے کیا گیا ان کا نام بھی ملا محمود تھا. اور پھر اللہ رب العزت نے دارالعلوم کی عاقبت بھی محمود فرمائی، لا عاقبت محمود گردان. اس دارالعلوم دیوبند کی عاقبت اور انجام بھی اللہ نے محمود فرمایا، اچھا فرمایا ہے. تو بہرحال جس کی ابتدا محمود تھی اس کی انتہا بھی انشاءاللہ محمود، اور اس کے درمیان کا حصہ بھی محمود ہی محمود ہے. تو دارالعلوم دیوبند کا عہدہ طالب علم جو ابھی میرے بزرگ کو طفل مکتب تھا وہاں پڑھا، پروان چڑھا، پھر میرے بزرگ کو پڑھنے کے بعد فارغ ہوا، پھر دارالعلوم دیوبند کی سرزمین نے اس کو اپنے سے جدا ہونے نہیں دیا. وہ اتنا لائق ثبوت تھا کہ مادر علمی نے اپنی آغوش تربیت سے اس کو جدا ہونا مناسب نہیں سمجھا. اس شیخ الہند کا انتخاب دارالعلوم کے اندر ہو گیا اور وہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث مسند حدیث کے اوپر جلوہ افروز ہو کر کے ظاہر ہوئے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا عمل قربانی کے لیے کیا ہوتا تھا، مجھے وہ بیان کرنا، عرض کرنا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رمضان گزر جانے کے بعد ہی، یعنی بقرعید سے دو ڈھائی مہینے پہلے جانور قربانی کا خرید دیتے تھے. اس زمانے کے اندر گائے وغیرہ کرتے تھے، اس کو حضرت شیخ الہند خود نہلاتے تھے، خود اس کی سانی کرتے تھے، اس کو چارہ ڈالتے تھے، خود حضرت اس کو چگا کر کے لاتے تھے. وہ ڈھائی تین مہینے کے اندر تیار ہو جاتی تھی اور بہت اچھی ہو جاتی تھی، مضبوط ہو جاتی تھی. حضرت پھر اس کی نگہداشت، ساری نگہداشت کرتے تھے. دھوپ کی ضرورت ہوتی دھوپ لگاتے، سائے کی ضرورت ہوتی سائے لگاتے، جس طریقے کی ضرورت ہوتی اس کا انتظام کرتے تھے. ایک تعلق ہو جاتا ہے جانوروں سے بھی انسان جب اپنے پاس اس کو رکھتا ہے، اور جانور کو اس سے ہو جاتا ہے. پھر حضرت شیخ الہند یوم النحر میں نماز پڑھنے کے بعد جب اس کو ذبح کرتے تھے، ذبح کر لینے کے بعد پھر اپنی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہاتے تھے اور یہ باور کراتے تھے، اور یہ ظاہر ہوتا تھا کہ حضرت کو اس کے ساتھ ایک گنا تعلق ہو گیا ہے، اس سے محبت ہو گئی ہے، اور حضرت گویا کہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کے راہ کے اوپر قربان نہ کر دو، اس کو خرچ نہ کر دو جو تمہاری محبوب ترین چیز ہے. تو بہرحال میرے بزرگوں یہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ کا طرز عمل ہے. دارالعلوم میں پڑھانا، مسند حدیث کے اوپر رہنا، ملک کی جدوجہد کے لیے، مسجد کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا، پوری جان مال کی بازی لگانا، اور پھر میرے بزرگوں اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے عمل کے لیے جانور کی نگہداشت اتنی کرنا. تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو موٹا کریں، اس کو فربا کریں. یہ نہیں کہ دوسرے ملک میں دوسرے شہر کے اندر کہہ دیا کہ بھائی قربانی کر دینا، ہماری طرف سے ادا ہو گیا. ہم اللہ کے اوپر احسان تھوڑا ہی کر رہے ہیں کہ اللہ کے اوپر ہم اپنی سمجھ سے احسان کر رہے ہوں. میرے بزرگوں اللہ کا ایک حکم ہے، اس کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے آپ کے اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، تاکہ کچھ معلوم ہو. ہمارے ہندوستان کے اندر تو اس کا دستور ہے، ابھی بقرعید کا چاند نظر نہیں آتا تو بچوں کو لگ جاتی ہے کہ جانور کب آئے گا کب نہیں آئے گا، اس جانور کو خریدواتے ہیں بچے ضد کر لینے کے بعد، پھر اس کو نہلاتے ہیں دلاتے ہیں، اس کے اوپر تیل کی مالشیں کرتے ہیں، پھر اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، گویا کہ اس کو بالکل دلہن کی طرح بنا کر کے تیار رکھتے ہیں. آج کل جا کر کے دیکھیں وہاں دیکھنے کا سما ہوگا، یو پی کے اندر تو یہ صورت حال ہے اور دوسرے علاقوں میں جانے کا کبھی ان دنوں میں اتفاق نہیں ہوا، معلوم نہیں کیا ہوگا، وہاں بھی الحمد للہ ہوگا. یہ ساری بالکل دلہا کی طرح اس کو سجا کر کے رکھتے ہیں، یہاں آپ تک نظر ہی نہیں آیا. آج مانا کہ یہاں کچھ بکرے آئے ہیں تو دیکھیں معلوم ہوا کہ ہاں وہ بکرے آ گئی ہے الحمدللہ. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، بڑی لجاجت کے ساتھ عرض یہ ہے کہ اپنے دینی تشخص کو، اپنے دینی اقدار کو اس طریقے سے پامال نہ کرو، خود اس کو انجام دینے کی کوشش کرو، اس کے اوپر خود اللہ اکبر کہہ کر کے اس کے اوپر چھری چلاؤ. اللہ رب العزت کو یہ چیز بہت پسند ہے، جو اللہ خوش ہوتے ہیں کہ وہاں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے بیٹے کو لے کر کے گئے تھے اور اس کے اوپر چھری چلا رہے تھے. میرے بزرگوں، یہاں ہم لوگ ایک جانور کے اوپر چھری خود نہ چلائیں، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے. اس لیے ان تمام چیزوں کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں ان احادیث کے اندر قربانی کی فضیلتیں بیان کی ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ تم قربانی کرو، اور قربانی کا عمل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ایک ایک بال کے بدلے انسان کو، جو اس کی کھال کے اوپر بال ہوتے ہیں، ایک ایک بال کے بدلے اللہ رب العزت کے یہاں اس انسان کو نیکی ملتی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرمایا، معاذی یا رسول اللہ، معاذی نذاحی یا رسول اللہ، یہ اضحیہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے جد امجد، تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. میرے بزرگوں، وہاں حضرات صحابہ کرام چونکہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں تھے، اس لیے فرمایا تمہارے باپ کی سنت ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں ابیکم کہنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ انسان کو اپنے آبا و اجداد کے کسی عمل کے بارے میں سننے کے بعد یک گنا خوشی ہوتی ہے اور اس کے دل کو ایک فرحت میسر ہوتی ہے، اور پھر جب اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے باپ دادا کی یہ سنت ہے، میرے باپ دادا کا طریقہ چلا رہا ہے، تو وہ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے. اب میرے بزرگوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے تو یہ بات تھی کہ ان کے تو وہ جسمانی باپ دادا تھے، لیکن میرے بزرگوں، باپ دادا ہمارے بھی ہیں، روحانی تعلق ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. پوری دنیا کے طول و عرض کے اندر پہلے ہوئے ہر انسان، ہر مسلمان، ہر ایمان والے کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابا جان ہیں، روحانی ابا جان ہے، جسمانی ابا جان ہو یا نہ ہو، اور روح کا تعلق میرے بزرگوں جسم سے زیادہ قوی ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں حضرت بلال حبشی کا تعلق چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روحانی تعلق ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ سفیان، ابو سفیان ابن حرب کا وہ مقام نہیں، باوجود ہے کہ وہ بھی اموی ہیں اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی اولاد میں ہیں، لیکن چونکہ ان کے ساتھ روحانی تعلق زیادہ قوی ہے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے ہاں ویلیو بلال حبشی کی، باوجود ہے کہ وہ حبشہ کے رہنے والے کالے حبشی ہیں، کالے غلام ہیں، ان کا وہ مقام ہے جو ان کے سسر حضرت ابو سفیان کا بھی مقام نہیں، ایمان لانے کے بعد بھی وہ مقام ان کو حاصل نہیں ہو سکا جو مقام صہیب رومی کو حاصل ہو گیا، جو مقام حضرت زید بن حارثہ کو حاصل ہو گیا، جو مقام اویس قرنی کو حاصل ہو گیا. میرے بزرگوں، یہ وہ چیزیں ہیں، ایک روحانی تعلق جتنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ جسمانی تعلق کے اوپر قوی ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، اور اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جو ایک سید کو، ایک ہاشمی کو، جس کا روحانی تعلق اتنا قوی نہیں ہوتا، وہ مقام حاصل نہیں ہو پاتا. بعد کے لوگوں میں کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کو عاشق رسول کہا جاتا ہے، ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کون سے سید تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آنے سے منع اس وجہ سے فرمایا کہ اگر وہ آ گئے تو ہمیں ان کے لیے نکلنا پڑے گا. تو یہ ملا عبد الرحمن جامی ایران کے رہنے والے، کیا مقام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں. شیخ سعد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے گلستہ اور بوتا لکھی ہے، ان کا کیا مقام ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں. یہ واقعہ سنتے چلو. حضرت شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رباعی لکھی ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی ہے. وہ کہتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ، بلندی کو پہنچ گئے آ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کمال کی وجہ سے. کشفت دجا بجمالہ، آپ کے جمال کی وجہ سے اندھیریاں چھٹ گئیں، گندگی ختم ہو گئیں. حسنت جمیع خصالہ، اور آپ کے تمام کے تمام خصال، آپ کے شمائل، آپ کے خصائل، آپ کے فضائل، آپ کے اتوار، آپ کے عادات، آپ کے تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ حسین ہیں، بہت اچھی ہیں. یہ تین مصرے بھی کہے تھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، بلغ العلا بکمالہ فشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اب رباعی ہوتی ہے چار مصروں کی، تین ہی مصرے کہہ پائے تھے کہ وہ چوتھا مصرا نہیں بن پا رہا تھا. بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں، چوتھا مصرا نہیں بن پا رہا ہے. غیب سے آواز آئی حاطف غیبی سے، صلوا علیہ وآلہ، کیوں نہیں کہہ دیتے؟ صلوا علیہ وآلہ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ آپ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اچھل گئے اور انہوں نے پھر صلوا علیہ وآلہ اس کے ساتھ لگا دیا. یہ ایک الہامی اور حاطف غیبی سے آنے والی ایک ندا ہے جو ان کی اس رباعی کا ایک حصہ بنی ہوئی ہے جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں. مجھے اس کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب حضرت شیخ سعدی کی یہ کتاب گلستان اور بوستان درس میں داخل ہو گئی اور اس نے غیر معمولی مقبولیت حاصل کر لی، لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا. چونکہ فن ادب فارسی کا ایک شاہکار کتاب ہے، اس کے متعلق حضرت امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کا جتنا بھی کتب خانہ ہے اگر وہ ضائع کر دیا جائے تو کشمیری اس کو لکھ سکتا ہے، لیکن دو کتابیں لکھنی کشمیری کے بس کی بات نہیں ہے. ان میں سے ایک ہدایہ ہے جو فقہ حنفی کی مایا ناز کتاب ہے، اور دوسری گلستان ہے، یہ کشمیری اس کا متبادل پیش نہیں کر سکتا، ورنہ دارالعلوم دیوبند کے سارے کتب خانے کا متبادل کشمیری کے پاس موجود. تو یہ وہ کتاب ہے، اللہ نے اس کو غیر معمولی مقبولیت عطا فرمائی تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ سعدی کے زمانے میں حسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ادوا بھی تھے، شعرا بھی تھے، انہوں نے حضرت شیخ سعدی کے طرز کے اوپر ایک کتاب لکھنی شروع کی اور کتاب لکھ بھی دی، اور اپنے تئیں یہ تصور کرنے لگے کہ تیری یہ کتاب شیخ سعدی کی کتاب کو گھٹا دے گی. لیکن میرے بزرگ کو کتاب کو لکھنے کے بعد جب فارغ ہوئے، سننے کی بات ہے جو میں سنانا چاہ رہا ہوں، آپ کی تھوڑی توجہ چاہیے. انہوں نے اس کتاب اپنی کتاب لکھنے کے بعد خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے اسٹیج لگا ہوا ہے، اس اسٹیج کے اوپر ایک کرسی ہے، اس کرسی پر آن حضور علیہ السلام جلوہ افروز ہیں، اور اسٹیج کے اوپر سارے کے سارے اصحاب رسول اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور نیچے ایک بہت بڑا پنڈال ہے، اس پنڈال کے اندر ساری مخلوق، بہت سارے آدم، تا حد نظر بنو آدم ہی بنو آدم نظر آ رہے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ دیکھ رہے ہیں یہ خواب، جنہوں نے وہ کتاب دیکھی تھی، لکھی تھی، کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حال میں جب سارے کے سارے انبیاء بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، اور امت کے علماء، صلاحات، قیاس، سارے کے سارے لوگ موجود ہیں، اس وقت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پنکھا ان کے ہاتھ میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جو ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے سعدی، یا رسول اللہ، حاضر ہے بندہ، حاضر ہے غلام، حاضر ہے. وہ رباعی سنا اپنی، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پنکھا جھول رہے اور رباعی سنا رہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے شوق کے ساتھ اور بڑے مزے کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں، شیخ سعدی سنا رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. تو میرے بزرگوں، شیخ سعدی کا جذبہ درونی تو تھا، اندر کا ایک تعلق ہی تو تھا، ایک روحانی محبت ہی تو تھی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں تک ان کو رسائی حاصل ہوئی، جس کو یہ سعادت مل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا جوڑ رہا ہے، آپ کا خادم بنا، آپ کا غلام بنا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے کہہ رہے ہیں کہ سناؤ تم نے جو لکھی ہے. بس وہ شخص جنہوں نے وہ کتاب لکھی تھی، فوراً تنبہ ہوا کہ تو الفاظ کی دنیا میں تو شیخ سعدی کے ساتھ چل سکتا ہے، لیکن وہ روحانی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو حاصل ہے تو کہاں سے لائے. تو بہرحال میرے بزرگ کو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنت و ابی ابراہیم علیہ السلام فرمایا، حضرت نبی کریم علیہ السلام نے، کہ تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو ابا جان صحابہ کرام کو فرمایا، ابا جان صرف ان کے نہیں، ابا جان ہمارے بھی ہیں، ہمارے روحانی ابا جان ہیں، اور جو سید ہے اس کے جسمانی بھی ابا جان ہیں، اس کی روحانی بھی ابا جان ہیں. تو پوری امت کے ابا جان روحانی ابا جان ہیں. جب ہم نے آپ کے دین کو ملت ابراہیم کو قبول کر لیا تو ہم ان کے اولاد کے اندر آ گئے، وہ ہمارے ابا جان بن گئے. تو میرے بزرگ کو فرمایا، تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا تھا نا، معاذ یا رسول اللہ، یہ اضحیہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، سنت و ابیک ابراہیم علیہ السلام. پھر صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے ابا جان کی سنت تو ہے، مالنا فیہا یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ملے گا، کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرما بکل اشارت حسنہ کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. آپ جتنے جانور قربان کر دیں گے ان جانوروں کی کھال کے اوپر اگر کروڑ ہاں کروڑ بھی بال ہیں خدا من تعالیٰ آپ کو اتنی ہی نیکی عطا فرمائیں گے. اس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, ہر انسان کو اتنا عطا فرما دے جتنی ہے دنیا, اس کے خزانے کے اندر اتنی کمی واقع نہیں ہوگی جتنا ہر سمندروں کے اندر سے ایک پرندہ اپنی منقار کے اوپر پانی لے, اس کی منقار اور چوچی اوپر کتنا پانی آئے گا, کتنا بھی پانی نہیں آئے گا سمندر کے مقابلے میں. تو اللہ کی نعم خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی سمندر کے اندر ایک قطرہ نکال لینے کے بعد کمی آ جاتی ہے. تو میرے بزرگوں وہ دینے کے اوپر قادر ہے, جب دے گا تو پتا چلے گا, جب اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے نواز رہا ہے. تو اللہ رب العزت ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. تو ایک تو یہ بات سامنے آئی کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے, دوسری بات سامنے آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ رب العزت ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت یہ فرما اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خون انسان بہاتا ہے اس کا قطرہ زمین کے اوپر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے, وہاں وہ مقبول ہو جاتا ہے, زمین پر بعد میں گرتا ہے. تو اللہ رب العزت قبول فرما رہے ہیں. تو میرے بزرگوں یہ بات تو تھی کرنے کے قبیلے سے, اب اگر کوئی انسان کرنے کے باوجود صاحب نصاب ہونے کے باوجود نہیں کر رہا ہے, یعنی اللہ نے اس کو قدرت دی ہے, حیثیت دی ہے, استطاعت دی ہے, مال دیا ہے, دولت دی ہے, ثروت دی ہے, پھر جی چرا رہا ہے, ہاں حضور علیہ السلام نے اس کو بہت سخت دھمکی دی ہے, فرمایا محمد سعت علی فلم اضاحی, جو آدمی اپنے اندر استطاعت پائے قربانی کی اور پھر وہ قربانی نہ کرے فلا یحضر مسلانا, ہماری عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے, ہمارے پاس نہ آئے, اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا ہمارے سے کیا تعلق ہے, وہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی کا عمل نہیں کر رہا ہے تو اب ہمارے پاس آ کر کے کیا کرے گا. تو بہرحال میرے بزرگوں کی اتنی سخت دھمکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی استطاعت ہونے کے باوجود, قدرت ہونے کے باوجود قربانی کے عمل سے پہلو تہی کر رہا ہے, اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بزرگوں ہمیں اس قربانی کے عمل کو انجام دینا چاہیے. اور پھر میرے بزرگوں اللہ رب العزت نے جب صاحب حیثیت بنایا ہے تو ایک چیز اور میں عرض کر دیتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں, یعنی میں دنیا سے چلا جاؤں گا, میرے بعد تم میری طرف سے قربانی کر لیا کر. حضرت علی کو ارشاد فرماتے ہیں, حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زندہ رہے ہر سال دو بکرے ذبح کرتے تھے. کسی نے پوچھا یا علی تم دو جانور کیوں کرتے ہو, پھر حضرت علی نے یہ راز بتایا کہ ایک تو اپنی طرف سے کرتا ہوں, ایک اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور پھر میرے بزرگوں امتی ہونے کا کیا فائدہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہوں اور پھر انسان زندگی میں کبھی ایک حصہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ لے, تو کتنی مہربانی کی بات ہے. اور پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا ہو, پھر تو یہ چیز اور زیادہ انسان کے لیے سمجھنے کی ہو جاتی ہے. کیوں, بخاری شریف کے اندر ہے حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کو دوران خطبہ میں نے پڑھا تھا, حضور علیہ السلام نے دو مینڈھے کیے جو خصی بھی تھے, جو سفید اور کالے تھے, بڑے موٹے اور فربا تھے, بہت خوبصورت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈے قربان کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ آپ نے دو مینڈے قربان کیے, آپ نے فرمایا ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی قیامت تک آنے والی امت کے ہر فرد کی طرف سے. تو امت کے لیے بھی چاہیے کہ کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حصہ لے لیں. اللہ مجھے آپ کو پوری امت عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, مبارك عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وأدخلنا الجنة مع الأبرار, يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بيت والسلامة من كل شر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها سلام إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه